دیر دین کی بات ہو جائے. الحمدللہ میرے شیخ قطب زمان عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں ہوا کرتے تھے, کوئی 5 برس پہلے ان کا وصال ہو گیا. ان کے حیات مبارک میں مجھ کو تقریباً 15 برس رہنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے. میرے دوستوں میں کیا عرض کروں کہ اولیاء اللہ کی صحبت کیا نعمت ہے. کس طرح اس بات کو بیان کروں کہ زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے. جو انسان اولیاء اللہ کی صحبت سے دور ہے, چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, چاہے وہ زکوٰۃ بھی, دین کے سارے ارکان پورے کرتا ہے, لیکن صحبت اولیاء اس کو نصیب نہیں ہے. اور ایک انسان جس کو صحبت اولیاء نصیب ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میری زندگی پہلے کیا تھی اور اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر مجھ کو کیا نعمت ملی ہے. اس نعمت کو الفاظ میں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے, قرآن پاک کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو. یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے, جو لوگ ایمان لے آئے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ولایت کے 2 جز ہیں. ولایت معنی اللہ کی دوستی, اللہ کی دوستی. اور یاد رکھیں کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بس ہم نماز روزہ کر لیا, زکوٰۃ, بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک بڑا گاڑھا وقت آنے والا ہے, بڑا سخت وقت آنے والا ہے. میرے دوستو, میں کراچی سے یہاں سوات آیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر یہاں میرے کوئی جاننے والا نہ ہوتا, میری کسی سے دوستی نہ ہوتی, تو میرا یہاں کیا حال ہوتا؟ مجھے کوئی نہ پوچھتا, مجھ کو کتنی پریشانی ہوتی, مجھ کو کتنی گھبراہٹ ہوتی کہ بھائی یہاں تو کوئی میرا جاننے والا ہی نہیں ہے, میں کہاں آ گیا ہوں اجنبی جگہ میں. یا آپ میں سے کوئی کراچی آ جائے, اس کا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے, اس کو کتنی پریشانی ہوگی کہ یہاں کس سے اپنے دل کی بات کریں, کس سے اپنی حاجت کی بات کریں, کس سے اپنی ضرورت کی بات کریں. تو میرے دوستو, آخر ایک دن آخرت میں ہم نے جانا ہے, اللہ کو ہم نے منہ دکھانا ہے, وہ اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہونی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی نہ ہوگی, معرفت نہ ہوگی, جان پہچان نہ ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ولایت ہم کو نہ ملی ہوگی, تو ہم کو کتنی پریشانی ہوگی. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہے. ہاں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول ہے, اس کو ہمارے حضرت کے خادم خاص تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کو نظم کر دیا اشعار میں کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بتائیے ہمیں ہمیشہ کو جانا ہے کہ نہیں, اور کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ, اپنے مالک, اپنے محبوب کے پاس جانا ہے, ہے نا دوستو؟ تو فرمایا کہ پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, ہاں, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. بتائیے, ہم قبر میں جائیں گے, آخرت میں جائیں گے, کوئی ہمارے بیوی, ہمارے بچے, ہماری اولاد, ہمارے ماں باپ, ہمارا کوئی بھائی, ہماری کوئی بہن ہماری مدد کرے گا وہاں؟ بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ گاڑا دن آنے والا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ, ماں سے بھی بھاگے گا, و ابیہ, باپ سے بھی بھاگے گا. کہ معلوم نہیں بھائی ہم سے کوئی تقاضا کر لے, جیسے یہاں دنیا میں کوئی حاجت مند ہوتا ہے, وہاں نیکیوں کی حاجت ہوگی ہم کو, وہاں ہمیں دین کی حاجت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی دوستی کی ہمیں حاجت ہوگی. تو اس وقت ہمیں کیا ضرورت پڑے گی دوسروں سے بات کرنے کی کہ بھائی ہمیں کچھ نیکیاں دے دو, بھائی ہمیں کچھ مسئلہ ہمارا حل کر دو. تو ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, تو ایسی پڑی ہوگی کہ ماں بھی کہے گی بیٹا میں تمہیں نہیں پہچانتی, باپ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا, بھائی کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا. تو اس وقت اگر ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوگی, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی کو ضرورت کے لیے پکارنے کی نہیں ضرورت پڑے گی، ہمارا اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق وہاں کام آئے گا۔ قبر میں جائیں گے تو بھی اللہ کا تعلق کام آئے گا، محشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق کام آئے گا، اور جنت میں بھی اسی طرح جائیں گے۔ جتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اتنی ہی بہترین جنت ملے گی، اتنے ہی زیادہ انعامات ملیں گے، اور خدا نخواستہ تعلق اگر ہمارا کمزور ہوا اللہ تعالیٰ سے تو پھر دوستوں بڑی پریشانی کی بات ہے کہ نہیں۔ جب دنیا میں بھائی آپ سوات سے کراچی آ گئے، جاننے والا نہیں ہے، چلو بھائی جیسے تیسے کر کے واپس اپنے ملک میں آ گئے، لیکن وہاں تو ایسی جگہ ہے جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے میرے دوست، اور وہاں ایک ہی ہمارے کام آنے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں سوا اللہ۔ تو لہٰذا یہ جو آیت میں نے آپ سے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ایمان تو تم لے آئے تو پہلے جز تو تم نے حاصل کر لیا، ایمان تو حاصل ہو ہی گیا الحمدللہ، تو پہلا جز ولایت کا مل گیا، ایک حصہ ہمیں ولایت کا، عام ولایت کا مل گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو دوستی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہم کو دے دیا، کلمہ ہمیں عطا فرما دیا ہے نا۔ اب دوسرا جز کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ، ایمان لانے کے بعد جو زبردست کام ہم نے کرنا ہے، جو فرض کام ہم نے کرنا ہے، جو انتہائی ضروری کام ہم نے کرنا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کی تعریف ہے گناہ سے پرہیز کرنا۔ کہتے ہیں نا بھائی آدمی بڑا متقی ہے، کیا مطلب؟ کہ پرہیزگار ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، وہ ہے متقی۔ دوستو یاد رکھیے کہ متقی وہ نہیں ہے جو ہر وقت تہجد گزاری کر رہا ہے، متقی وہ نہیں ہے جو ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیا ہوا ہے، متقی وہ نہیں ہے جو ہر وقت تلاوت میں مصروف ہے، یا ہر چھ مہینے بعد عمرے کو چلا جا رہا ہے۔ یہ تو اس کو تو کہتے ہیں عابد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ تقاضا نہیں فرمایا۔ کیا تقاضا فرمایا؟ تقویٰ رکھ، تقویٰ اختیار کرو، اور تقویٰ کی معنی ہے گناہ سے بچو۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، حرام سے تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دیکھیے نہ وہاں پر یہ ذکر کیا کہ تم زیادہ عمرے کرو گے تو تم زیادہ عبادت گزار ہوگے، تہجد زیادہ پڑھو گے تو زیادہ تہجد عبادت گزار ہو جاؤ گے، یا تلاوت یا صدقہ خیرات، کوئی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، حرام سے، اور کیا ہو جاؤ گے؟ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، گناہ سے بچنا، یہ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگو، ہے نا، کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، گناہ تو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا اس دور میں، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، پوری امت ان کا مخاطب تھی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی خطا نہیں کرتے؟ ہم سے ضرور خطا ہوگی، لیکن فرمایا کہ وخیر الخطائین التوابون، جو بہترین خطا کار، سبحان اللہ، فرمائے بہترین خطا کار وہ ہیں جو تو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ کی عبادت کا حق بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اور آپ کی معرفت کا حق بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ کہاں کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں مخلوق، مخلوق محدود ہے اور خالق لامحدود ہے۔ بھائی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اردو سمجھتے ہیں نا، ماشاء اللہ۔ تو یہ فرمایا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن خیر الخطائین التوابون، خطا تو ہوگی لیکن اس کا کام کیسے بن جائے گا؟ ان اللہ یحب التوابین، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو توبہ کثرت سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں۔ کہی تو کی تو تم نے خطا، گناہ تو تم نے کیے، لیکن جب تم نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیے اور ذرا سا رو لیے اور آنکھیں اپنی تر کر لیں آنسو سے، تو ان کو ایسا پیار آتا ہے کہ بندے کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنے آغوش رحمت سے چمٹا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ہر شخص پر فرض عین کر دیا ہے. کوئی انسان وہاں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم تقویٰ سے نہیں رہ سکتے تھے، ہم یہ گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. ارے بھائی، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کوئی ڈرنے کے لائق نہیں ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز فرض کر دی ہے کہ جو ہر انسان کو اس کی ہمت بھی دی ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، تب تقویٰ فرض کیا ہے. اگر ہمت نہ دیتے، کیونکہ ہمت بھی ان کی عطا ہے، تقویٰ بھی انہوں نے فرض کیا ہے، ہمت اگر نہ دیتے گناہ سے بچنے کی تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ہو جاتے کہ بھائی ہمت تو دی نہیں، ہم کہاں سے لاتے ہمت، اللہ ہی تو دیتے، تو ہمت تو دی نہیں اور حکم دے دیا کہ گناہ مت کرنا، تقویٰ سے رہنا. تو ہمت دی ہے، ہم ہمت چوری کر لیتے ہیں، ہم مخلوق سے ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے سے ڈر جاتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے ڈر جاتے ہیں، سوسائٹی سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تقویٰ اختیار کرو. محض نماز روزہ کافی نہیں، نماز پڑھتے ہو بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے الحمدللہ. وہ نماز پڑھنا جو ہے، نماز تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، اور نماز چھوڑنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی نہیں فرماتے جو نماز چھوڑتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ محض نماز روزہ کافی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان دودھ بادام کھاتا ہے، خوب تگڑی چیزیں کھاتا ہے، فروٹ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، تگڑا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں بازار سے تھوڑا زہر بھی کھا لیتا ہے. صبح شام زہر کوئی کھا لے، اس کی بڑی بڑی مرغن غذاؤں کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ بلکہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. لہٰذا گناہ بھی ایسی چیز ہے کہ انسان عبادت جو کرتا ہے اس کا نور جمع ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے اس کا نور جمع ہوتا ہے، اور صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا نور جمع ہوتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اس کا نور جمع ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا گناہ بھی کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھ سے گناہ کر لیا، نامحرم کو دیکھ لیا، عورت اجنبی عورتوں کو دیکھ لیا. یہ آج کل سب سے بڑی مصیبت نیٹ اور موبائل کی ہے، کیبل کی ہے، جگہ گھر گھر جو ہے وہ زنا کا اڈا بنا ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ زین العین النظر، کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے ان بری بری چیزوں کو نکالتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم کیسے پاس ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی تو گواہی کافروں نے دے دی، ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں لاتے. اس دنیا کی مختصر سی زندگی، عارضی زندگی کے اندر ہم اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. ہم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا، اپنی موت کو ہم نے بالکل بھلا دیا. ہاں، تھوڑے دن کی اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنا کہاں ہے دوستو؟ یہ ہم نہیں سوچتے، ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے. اور دنیا کی محبت اور مال کمانے کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے، لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، زیادہ محبت، غالب محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، بس کام چل جائے گا. بھائی آپ کمائیں بھی، روٹی بھی کمائیں، خوب کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت دے، خوب مال دے، کوئی منع نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، کہ دولت جو ہے اس کو بالکل نقصان نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ سے. پھر جو تقویٰ سے رہتا ہے، اس کے پاس جو مال آتا ہے وہ مسجد میں لگاتا ہے، مدرسے میں لگاتا ہے، طلباء کی مدد کرتا ہے، فقیروں کی مدد کرتا ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے، تو اس سے اس کی آخرت بنتی ہے. سمجھ گئے میرے دوستو؟ تو یہاں یہ مراد تقویٰ سے کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. اور یہ آنکھ کا گناہ جو ہے، وقت مختصر ہے، جب حضرت وقت ہو جائے تو مجھے آپ بتا دیجئے گا. تو فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا گناہ ہے، آنکھ کا، اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی، کیونکہ یہ بدنگاہی کا گناہ اتنا خطرناک، اتنا خبیث، اتنی بے حیائی اور بے غیرتی کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود غیرت آئی کہ براہ راست اپنے بندوں کو خطاب کریں. اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، ہم کو غیرت آتی ہے بندوں کو کہتے، آپ ان نالائقوں کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یغضوا من ابصارہم، اور اتنا اہم حکم ہے یہ نکاح کی حفاظت کا میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کا، زکوٰۃ کا حکم اور دوسرے احکامات دیے، تو مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی جگہ حکم دے دیا، اور نگاہ کی حفاظت کا حکم الگ سے پھر بیان فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، یہ نہیں کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھے، عورت بھی مرد کو نہ دیکھے، اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، غیر محرم کو نہ دیکھے، بھائی تم اپنی ماں کو دیکھو، اپنے باپ کو دیکھو، اور اپنے بھائی بہن کو دیکھو، اپنی خالہ کو دیکھ لو، اپنی پھوپھی کو دیکھ لو، مگر خبردار اپنے چچی کو مت دیکھو، ممانی کو مت دیکھو، چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، چاہے لاکھ وہ بچپن سے کھیلے ہوں، ایک گھر میں رہے ہوں، لیکن جب زمانہ بدل جاتا ہے میرے عزیزو، احکامات بدل جاتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، گھر میں پالا ہے، اور 5 سال کا ہو گیا، اس کی عورت گومود بھی کراتی ہے، اس کے کپڑے بھی بدلواتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی بھی ہے، لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کا گومود کرائے گی کوئی عورت؟ کوئی بھی نہیں کراتی، زمانے کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں، اور یہ احکام کس نے بنائے ہیں؟ ہمارے پیدا کرنے والے نے بنائے ہیں، اس دنیا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے نے بنائے ہیں، جو شخص ان کی نافرمانی کرے گا، ان احکامات سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا، جس نے ہماری نافرمانی کی، اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، طرح طرح کی مصیبتیں، روزی میں تنگی، طرح طرح کی مہلک بیماریاں، طرح طرح کی آفات، طرح طرح کے زلزلے، یہ سب مصیبتیں آئے دن کی اس کا مقدر بن جائیں گی، اور اس کے برعکس جس نے ہماری بات مانی، جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی وزیر اعظم کا وعدہ نہیں ہے جو جھوٹا پڑ جائے میرے دوست، کوئی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، ایک سیاستدان کا بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا مجھے بھی سیاستدان بننا ہے، ابا نے کہا کہ بیٹا یہ جھوٹ کی دنیا ہے، اچھی بات نہیں ہے، اچھی فیلڈ نہیں ہے، نہیں ابا مجھے تو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں بڑی بڑی گاڑیاں، پولیس کی گارڈ ساتھ جاتی ہے، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، مجھے تو سیاستدان ہی بننا ہے، جب لاکھ سمجھانے کے بیٹا نہ مانا تو بیٹے ابا نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم تمہیں سبق دیں گے، سکھائیں گے سیاست، نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیٹے کو اوپر چڑھا دیا 2 منزل پہ، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا نیچے چھلانگ لگاؤ، بیٹے نے کہا بھائی میں چھلانگ لگاؤں گا تو تمہیں ہڈی پسلی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تم لگاؤ، ہم نیچے تمہیں پکڑ لیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں ابا میں گر جاؤں گا، آپ کیسے پکڑیں گے؟ کہا ہم جو کہہ رہے ہیں پکڑیں گے، تو اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے ابا کہہ رہے ہیں، اس نے چھلانگ لگائی، ابا ایسے ہی کھڑے رہے، اب اس کی ہڈی پھسلی ایک ہو گئی، کہا ابا آپ تو کہہ رہے تھے میں گود میں لوں گا اور آپ کو سنبھال لوں گا، تو اس نے کہا بیٹا یہ سیاست کا پہلا سبق ہے کہ اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرنا، تو یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، کیا فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو ہماری بات مان کر چلے گا، جو نیک اعمال کرے گا، اعمال صالحہ جو کرے گا، تو اس میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ برے اعمال سے بچے گا، ہے نا بھائی، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو نیک اعمال کرے گا تو نیک اعمال کرے گا تو برے اعمال کیوں کرے گا پھر؟ کیا یہ مطلب ہے کہ نیک بھی کرے گا برے بھی کرے گا؟ نہیں، نیک اعمال جو کرے گا یعنی گناہوں سے بھی بچے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ہوا مؤمن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، یہاں معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں ہونا ضروری ہے، اگر ایمان کی حالت نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو کافر جو کمبل تقسیم کر رہے ہیں، دوائیں تقسیم کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی خیراتیں تقسیم کر رہے ہیں، بغیر ایمان کے ان کی ایک چیز بھی قبول نہیں، ایک چیز بھی قبول نہیں، ہاں ان نیک کاموں کا ان کو، اگر وہ نیک کام کرتے ہیں نیکی کی نیت سے، تو ان کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، جس کے عمل کی یہ قیمت ہے میرے دوستو، کہ اس کو ہر نیک کام کا اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، ہاں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ضرور بالضرور بالطف زندگی دیں گے، دنیا کی زندگی بالطف کر دی جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی اس کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے ہاتھ میں، تقوی اختیار کرو، انجام اپنے ہاتھ میں لے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا، کسی نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا حال کیا پوچھتے ہو، جس کی مرضی سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ کہہ رہے ارے آپ تو کافر ہو گئے، یہ تو کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، آپ کی مرضی سے کہاں چل رہی ہے۔ کہا کہ بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اس لیے جو میری مرضی وہی ان کی بھی مرضی، لہٰذا کائنات میری بات سمجھ کی ہے، ورنہ اگر اس کو سمجھے نہیں تو یہی کہیں گے کہ کفر بک دیا۔ مراد کیا تھی کہ ہم نے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ہم نے وہ اپنے آپ کو ان کے بالکل تابع کر دیا۔ ہم مخلوق سے نہیں ڈرتے، ہم دوست یاروں سے نہیں ڈرتے کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے لوگ ملا کہنے لگیں گے، پرانا کہنے لگیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو لوگ داڑھی کو برا کہتے ہیں، دوستو اپنے ایمان کی خیر منائیں، داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ یہ دیکھیے دائیں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹانا اور منڈانا حرام ہے۔ چاروں امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے۔ ایک مٹھی کے بعد اس کو آپ کاٹ دیجئے، خوبصورت کر لیجئے اس کو۔ اسی طرح بائیں طرف سے ایک مٹھی رکھیے، اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی رکھیے۔ یہ اوپر سے نہ پکڑیں تھوڑی کو، بلکہ یہ جگہ سے پکڑیں، اب یہاں سے اس کو کاٹ دیجئے۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا، داڑھی کا بچہ رکھنا یہ بھی واجب ہے، اور داڑھی کا خط اگر بنانا ہو تو بھائی یہ جبڑے جہاں مل رہے ہیں اس کے اوپر اوپر سے تو صاف کر سکتے ہیں، اس کے نیچے سے داڑھی بنانا جائز نہیں۔ اسی طرح یہ داڑھی کے جو بال ہیں جو گردن سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو صاف کرنا بھی حرام ہے۔ نیچے کو اگر جا رہے ہیں ادھر اس جگہ، نیچے جو بھاگ رہے ہیں ان کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ یہ داڑھی کی حدود ہے، یہ کنپٹی ہے، یہاں سے جبڑا جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ داڑھی کی حدود ہے۔ تو یہ داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے، رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے، لیکن اس کا درجہ واجب کا ہے۔ ارے بھائی دوستو، میرے بزرگو، یہ بتلاؤ کہ وہاں کس کی شکل بنانا کامیابی ہوگی؟ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ میری شکل بنانے میں تمہیں کیا آر تھی، میری شکل میں خدا نخواستہ تمہیں کیا برائی نظر آتی تھی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری چیز دیتا ہے، بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے، تو داڑھی اگر بری چیز ہوتی، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا، خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی مخلوق کا درجہ ہے تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ تو ان کی شکل بنانے میں ہم کو شرم آتی ہے، بڑے شرم، ہمارے اپنے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم مخلوق سے ڈر جاتے ہیں، اور مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے، مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے، ہم گیدڑ بنے ہوئے ہیں، ہم کفار کی نقل میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ان کے لباس کو پہنے ہوئے دیکھ کے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، یہ بڑے اچھے لباس میں ہیں۔ یاد رکھیے کہ غیروں کے لباس کو پسند کرنا، غیروں کے حلیے کو پسند کرنا، داڑھی کٹی ہوئی کو پسند کرنا، یہ اپنے ایمان کی خیریت نہیں ہے۔ اللہ کے دشمنوں کا حلیہ بنانا اپنے ایمان کی خیریت نہیں ہے۔ تو میرے حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کا شعر ہے کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، داڑھی کو شیروں کی طرح رکھو، اور جب رکھ لو تو بعض لوگوں کو عادت ہے ایسے ایسے دباتے رہتے ہیں، یہ داڑھی چڑھانا کہلاتا ہے، اس پہ سخت وعید ہے میرے دوستو۔ داڑھی مومن کا جھنڈا ہے، جھنڈا، اس کو ایسے اور لہرا کے رکھو، شیروں کی طرح چلو، شیروں کی طرح رہو، غیروں کی نقالی مت کرو۔ یہ آدھی داڑھی رکھنا جو ہے یہ مشرکین کا عمل ہے۔ اسی طرح سے ٹخنے ہمیشہ کھلا رکھو، جب چل رہے ہو اور جب کھڑے ہوئے ہو، دو حالتوں کے اندر اپنی، یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، ٹخنا کھولنا واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والا لباس، یعنی کرتا، پاجامہ، پتلون، لنگی، جو بھی آپ پہنیں، اوپر سے جو چیز آ رہی ہو اس سے ٹخنے کا ڈھانکنا حرام ہے، اور جتنا حصہ ٹخنے کا جھلے گا، ڈھکے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم تخنے ڈھانک کے چل رہے ہیں, ہر وقت گناہ کی حالت میں ہم چل رہے ہیں, داڑھی منڈا رہے ہیں, داڑھی چھوٹی رکھی ہے, ہر وقت گناہ کی حالت میں ہے, 24 گھنٹہ گناہ کی حالت میں ہے, سو رہا ہے گناہ کی حالت میں سو رہا ہے, کھا رہا ہے گناہ کی حالت میں کھا رہا ہے, بات کر رہا ہے ہنس رہا ہے گناہ کی حالت میں ہنس رہا ہے. میرے دوست, یہ باتیں ہمارے مرشد نے بتائیں کہ بھائی 4 کام کر لو. تقویٰ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ تقویٰ کیا چیز ہے, گناہ سے بچنا, تو یہ 4 بڑے بڑے گناہ میرے حضرت نے فرمائے کہ ان گناہوں سے ہم بچ جائیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی دوستی مضبوط حاصل ہو جائے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ داڑھی سے اللہ کی دوستی گاڑھی ہو جاتی ہے, گاڑھی مضبوط ہو جاتی ہے. تو پوری داڑھی رکھو ایک مٹھی, اس میں چوری نہ کرو, ایک چاول بھی اگر کترا لیا ایک مٹھی سے کم, تو میرے دوست یہ داڑھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو وہ راستہ قبول ہے, وہ شکل قبول ہے, وہ طریقہ قبول ہے جو ان کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. میرے دوست, کل ہم بہت پچھتائیں گے کہ کاش ہم داڑھی رکھ لیتے, کاش ہم تخنہ کھول کے رکھتے, کاش ہم یہ نیک کام کر لیتے, کاش ہم فلاں گناہ سے بچ جاتے. ارے نیٹ اور کیبل اور لیپ ٹاپ, یہ نیٹ کیفے, یہ مصیبت بنے ہوئے, عذاب بنے ہوئے ہمارے اوپر. رسول تو فرما رہے ہیں کہ آنکھوں کا زنا ہے, ہم گھر بیٹھے آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں اور بچے بیوی سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں, بے حیائی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نیٹ ایسی مصیبت آئی ہے کہ چپے چپے کے اوپر جو ہے, یعنی گاؤں گوٹ تک کے اندر بھی یہ مصیبت پہنچ گئی کہ بچہ بچہ وہاں موبائل پہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور میوزک سن رہا ہے, گانے بجا رہا ہے, کان میں وہ لگی ہوئی ہے گانے بجا رہا ہے اور بدنگاہی کر رہا ہے. ارے بد لعنت ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنگاہی کرنے والے پر. مشکات شریف میں ہے, بعض علماء بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, یہ بھی عالم ہیں, آپ کو بتلا دیں گے, مشکات شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف کے بازاروں میں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے, خون سے لہو لہان کر دیا اور فرشتے حاضر ہوئے پہاڑوں کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میرا نبی اگر حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دینا, اس بدترین قوم کو پیس دینا. لیکن کیا قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی ان کو مت مارو, شاید ان کی نسلوں ہی میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کورنگی کے ہمارے بڑے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو اللہ تعالیٰ نے سندھ بھیجا, اس کے ذریعے سے سندھ میں اسلام آیا, پاکستان ہندوستان میں اسلام آیا. اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ثقیف, اور بنو ثقیف طائف کا قبیلہ تھا. آج ہمارا ایمان, ہماری جو نمازیں, ہماری نیکیاں, یہ کس کے صدقے میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اگر آپ فرما دیتے ہیں کہ ان کو پیس ڈالو تو آج ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا, جہنم ہمارا مقدر ہوتا. کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتنی بڑی رحمت ہے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اس رحمت کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں فرمائی. بد دعا فرما رہے ہیں تو کس کے لیے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر. جو آدمی نامحرم کو دیکھے اور جو عورت نامحرم مرد کو دیکھے, اس پر اللہ تعالیٰ کی بد دعا, اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس پر لعنت فرمائے. لعنت کا مطلب یہ ہاتھ دکھانا نہیں ہے میرے دوستو, لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. اب دیکھ رہا ہے, نامحرموں کو دیکھ رہا ہے, یا موبائل میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, گانا بجانا دیکھ رہا ہے, نامحرموں کی تصویریں دیکھ رہا ہے, یا کسی بھی طریقے سے دیکھ رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اور رسول کا نافرمان ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا. اور آنکھوں کا زنا فرمایا تو کیا ہو گیا؟ آنکھوں کا زنا کر, گھر میں بیٹھے ہیں آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں, ماں باپ بیوی بچے سب بیٹھے ہیں بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. بتائیے اس بات میں کسی کو شک ہے میری تو ہاتھ کھڑا کرے. میں آپ کو جو بات بیان کر رہا ہوں اللہ اور رسول کی بات بیان کر رہا ہوں, کسی مولوی کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں بتا رہا, بلکہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. اب اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. گھر بیٹھے ہیں بدنگاہی کر رہے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہیں بدنگاہی کر رہے ہیں, ہسپتال جا رہے ہیں نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں. ارے طریقہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت کرو. کیا طریقہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو نگاہیں ہونی چاہیے, چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے. ان نامحرموں کی طرف آپ دیکھتے ہی کیوں ہو؟ اپنا راستہ دیکھو, جہاں جانا ہے وہاں کام کرو, ضرورت کے وقت احتیاط سے دیکھو. بھئی راستہ تو دیکھنا ہے چلنے کے لیے, ورنہ گر جائیں گے, کسی سے ٹکرا جائیں گے, کہیں گٹر میں گر جائیں گے.
اتنا اتنی نظر رکھو اپنی نیچے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر نظر نہ رکھو، بس اپنی حفاظت، اپنا راستہ. اگر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، گاڑی میں جا رہے ہو، تو گاڑی کو تو دیکھنا ہے کہ بھائی کوئی ٹکر نہ لگ جائے، سامنے ٹکر نہ لگ جائے، لیکن ڈرائیور کو مت دیکھو، نظر کی حفاظت ہو گئی. دل لاکھ چاہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں، لیکن اپنے دل کو توڑ دو میرے دوستو، اللہ کا قانون مت توڑو، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس یہ اختصار سے خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ تقویٰ کی دولت اور یہ حوصلہ، یہ ہمت اور گناہوں سے بچنے کی ہمت، یہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے فوئسی آیت میں بیان فرما دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ میرے سچے بندوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہنے سے تم میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا، ان کے ساتھ رہنے میں تم میں دین آ جائے گا. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، زر معنی دولت، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو، کسی سچے اللہ والے سے تعلق رکھو، اور اس کو اپنی اطلاع حال کرو کہ حضرت ہم سے نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اس کا کیا طریقہ ہے، آپ ہمیں سکھلا دیجئے. وہ آپ کو تقریبا طریقہ سکھلا دیں گے، اور آپ سے نذرانہ اور چندہ جو مانگے، سمجھو اس کا مقصود تو مال ہے، مال. وہ سچا آدمی نہیں ہو سکتا جو آپ سے نذرانے مانگے، جو آپ سے ہدیے مانگے، جو آپ کے مال پہ نظر رکھے، بلکہ سچا آدمی وہ ہے جو کہے ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو بھائی میرے اللہ کے پاس ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کا مال چاہیے، نہ آپ سے سفارش چاہیے، نہ میرا آپ سے کوئی اور مقصد. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو حاصل کرنا ہے تقویٰ، تو آگے یوں فرمانا چاہیے تھا کہ کونو مع المتقین، متقین کے ساتھ رہو. بھائی ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے کہ نہیں؟ دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، آم ملتا ہے آم والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، تو اللہ کس سے ملے گا؟ اللہ والوں سے ملے گا. تو یہاں فرمایا کہ متقین اس لیے نہیں فرمایا، صادقین فرمایا ہے، کہ یہ دیکھ لو کہ ایسا تو نہیں کہ یہ داڑھی رکھ کے لمبی کر لمبا کرتا پہن کے تم لوگوں کو دھوکہ دینا ہو، دھوکہ دینے آیا ہو، اس کی نظر تمہارے مال پر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے. جالی پیروں کے دیکھتے ہی ارے تمہارے اوپر تو اثرات ہیں، ارے تم پر تو کسی نے جادو کرا دیا، ذرا روزی میں تنگی آ گئی، قرآن تو پڑھتے نہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا روزی اس کی تنگ کر دی جائے گی، پریشانیاں اس کا مقدر بن جائیں گی. یہ تو سوچتے نہیں کہ داڑھی ہماری کٹی ہوئی ہے، ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے ہم بدنگاہی کر رہے ہیں، اور جھوٹ مال بیچنے میں جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافیاں ہم کر رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، تو تنگی کیوں نہیں آئے گی؟ تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، جو دین سے دور ہیں، وہ ایسے لوگوں کے پاس، عملیات والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس، تو بھائی ان کی دکان اسی چیز کی ہے، وہ دیکھتے ہی کہتے ہیں ارے تم پہ تو بڑے زبردست اثرات ہیں، تم پہ تو جنات ہیں، تم پہ تو جادو ہے، سب بکواس ہے. پیسہ اینٹھنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ سے رہو، یا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جس نے تقویٰ اختیار کیا ہم اس کو تمام مشکلات سے نکالیں. اور فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. مگر ہم قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ ہم بزرگوں کے پاس کہاں رہتے ہیں؟ ان کے پاس کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ہم کو یہ باتیں معلوم ہوں؟ ہم تو کاروباری لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو جن جادو اور اثرات کی باتیں کرتا ہے ہمیشہ. ہزاروں روپے کے تعویذ اس سے لے لیں گے، ہزاروں روپے اس کو نذرانے دے دیں گے، بکرے اس کو صدقہ کر دیں گے، لیکن مجال ہے جو کسی اللہ والے کے پاس جا کے ہم دین سیکھنے چلے جائیں کہ بھائی ہماری روزی کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں فلاں گناہ میں آپ ابتلا ہے، اس لیے آپ کی روزی تنگ ہو رہی ہے، آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ کو مصیبت آ رہی ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ تم تقوی اختیار کرو گے ہم تمہارے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں. قرآن پاک میں یہ سب باتیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم نہ ان کو پڑھتے ہیں نہ ہم ان کو سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت ہو گیا حضرت جی؟ بس ٹھیک ہے، چلیے جی دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی.